أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد موضوع سخن مقام ولایت ہے. آج رمضان المبارک کی 15 تاریخ ہے. امام حسن مجتبیٰ کریم اہل بیت علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے, عظیم دن ہے. ایک طرف رمضان المبارک کی برکتیں, رحمتیں اور مغفرتیں, تو دوسری طرف امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی کریمی اور بخشش. کریم امام کا روز ولادت ہے, وہ بھی اس مبارک مہینے میں. ایسا مبارک مہینہ جس میں قرآن صامت اور قرآن ناطق دونوں اس عالم کون میں جلوہ افروز ہوئے, لہذا اس مناسبت سے تمام احباب کی خدمت میں ہدیہ یہ تبریک عرض ہے. خداوند متعال سے دعا ہے کہ بحق امام حسن مجتبیٰ ہم سب کو کریمانہ اخلاق سے مزین ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. کریم امام کے صدقے خدا مشکلات آسان فرمائے اور ہم سب کو خیر دنیا و آخرت کی نعمت سے نوازے. اس وقت ولایت کے موضوع پر جو تھوڑے بہت مطالب آپ احباب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ قرآنی آیات کی محوریت میں ہیں. محور قرآن مجید ہے. ولایت کو ایک اور نگاہ سے بھی مورد بحث قرار دیا جا سکتا ہے اور وہ نگاہ تاریخی ہے, ایک الگ موضوع ہے, مستقل موضوع ہے. ولایت کو اگر تاریخ کے آئینے میں دیکھیں تو ولایت بہت مظلوم ہے. ولایت از نگاہ تاریخ اگرچہ موضوع نہیں ہے, لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے کچھ عرائض اس نگاہ سے, نگاہ تاریخی سے آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مظلومیت کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں اس زمانے کے حالات کا جائزہ لینا ہوگا. اس زمانے کے حالات کا جائزہ لیے بغیر ہم نہیں سمجھ پائیں گے کہ امام حسن مجتبیٰ نے قیام کیوں نہیں کیا, امیر شام کے ساتھ صلح کیوں کی. یہ جاننے کے لیے ہمیں امام عالی مقام کے زمانے کے حالات کا جائزہ لینا ہوگا کہ دینی اور مذہبی لحاظ سے کیا صورتحال تھی, سیاسی اعتبار سے کیا صورتحال تھی, سماجی ثقافتی اور دیگر حوالوں سے کیا وضعیت تھی اس زمانے کی. دینی صورتحال ایسی تھی کہ بہت کم لوگ اہل البیت کو امام سمجھتے تھے, معصوم سمجھتے تھے. لوگوں کی اکثریت اہل البیت کو اس نگاہ سے دیکھتی تھی کہ رسول خدا کے عزیز ہیں, رشتہ دار ہیں, بیٹی, داماد, نواسے, اس نگاہ سے اہل البیت کو دیکھتے تھے. اور حالات ایسے ہوئے تھے کہ لوگوں کا اہل البیت کی طرف رجوع بھی ایک طرح سے قانونی جرم قرار دیا گیا تھا, کیونکہ نقل حدیث پر پابندی لگا دی گئی تھی. حدیث نقل کرنے والے کو باقاعدہ شلاق مارے جاتے تھے, کوڑے مارے جاتے تھے, سزائیں معین ہوئی تھی. اور حالات ایسے تھے کہ ظاہری خلافت سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام ایک طرح سے تبعید تھے, مدینہ سے باہر کسی باغ میں زندگی گزارتے تھے. یہ حالت تھی, لوگ حاضر نہیں تھے کچھ سننے کو. اسی لیے امام حسن مجتبیٰ سفرہ پہن کرتے تھے. دسترخوان امام حسن معروف ہے, کریم اہل البیت. لوگوں کو اس طرح جمع کرتے تھے تاکہ ان سے کچھ کہہ سکیں, دو کلام بات کر سکیں ان سے. انگوش شمار لوگ امام کو معصوم سمجھتے تھے, بہت کم قلیل تعداد تھے ایسے لوگوں کی. ائمہ علیہ السلام کے زیارت ناموں سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا اور کیسی کیسی تہمتیں نہیں لگائی، شہادتیں دے دے کر یہ کہنا کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی، زکات ادا کی، معروف کا امر کیا، منکر سے روکا۔ کہ اس طرح گواہی دینا زیارتوں میں اس زمانے کے حالات کی عکاسی کرتا ہے کہ اہل بیت عصمت و طہارت کے خلاف کس قسم کا غلیظ پروپیگنڈا ہوا ہے۔ جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی مسجد کوفہ میں اور خبر پھیل گئی تو لوگوں نے تعجب کیا ہے کہ علی کا مسجد سے کیا کام تھا، کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی۔ یہ زیارت کا لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ حالات کس قسم کے تھے۔ زیارت ناموں کے اس لب و لہجے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ اہل البیت کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے، کیا مقام تھا اہل البیت کو اس زمانے میں۔ ابن عباس اور امام حسین علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے، ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے میرا ایک سوال ہے، تو امام حسین علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں بسم اللہ فرمائیں۔ وہ شخص کہتا ہے سوال میرا آپ سے نہیں ہے، میرا سوال استاد محترم سے، یعنی ابن عباس سے۔ استاد محترم بھی مسکراتے ہیں بجائے اس کے کہ کہیں کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ امام کے سامنے یہ کیا بے ادبی ہے۔ اسے ٹوکنے کے بجائے استاد محترم مسکراتے ہیں اور سوال کا جواب دیتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے اس زمانے کے لوگوں کی۔ بہت کم لوگ تھے جو امام کو امام سمجھتے تھے، امام کو معصوم سمجھتے تھے۔ اگر ذرہ برابر بھی احترام تھا تو وہ صرف اس لیے تھا کہ رسول اللہ کے عزیز و اقارب ہیں۔ بعض بڑے لوگ جن کے بڑے نام ہیں، امام حسن مجتبیٰ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ باپ کی طرف مت بنو، اپنے باپ کی طرح مت بنو، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتے ہیں ہم نے آپ کے بابا کو نصیحت کی لیکن انہوں نے ہماری نہ سنی، اگر سنتے تو آج یہ حالت نہ ہوتی۔ آپ بھی ایسا نہ کریں، سیاست سے کام لیں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ امام حسن مجتبیٰ کون ہے، یہ صورتحال تھی۔ حتیٰ رسول اللہ کے بارے میں یہ نظر رکھتے تھے کہ رسول اللہ صرف وحی اخذ کرتے وقت معصوم ہیں بس۔ اسی لیے جب بھی رسول اللہ کوئی بات کرتے تھے تو کہتے تھے کہ امن اللہ امن، یہ جو بات کہہ رہے ہو آیا یہ خدا کی طرف سے ہے یا آپ کی اپنی بات ہے؟ رسول کو بھی اگر معصوم سمجھتے تھے تو صرف وحی اخذ کرنے کے اعتبار سے معصوم سمجھتے تھے۔ اسی بنیاد پر بعد میں احکام تبدیل کیے گئے۔ تاریخ میں یہ بات ثابت ہے کہ ایک زمانے تک وضو کا ایک طریقہ تھا، منہ ہاتھ دھونا اور سر اور پاؤں کا مسح کرنا۔ بعد میں اس حکم کو بدلا گیا یہ کہہ کر کہ نعوذ باللہ اس آیت سے رسول اللہ کا فہم درست نہیں تھا۔ آیت اللہ کی طرف سے ہے، آیت کے وحی ہونے میں شک نہیں ہے، کیونکہ اس حد تک تو وہ رسول اللہ کو معصوم سمجھتے تھے دریافت وحی کی حد تک، لیکن اس آیت سے رسول اللہ کا فہم ٹھیک نہیں تھا۔ استغفر اللہ ربی واسو۔ تو اعتقادی طور پر یہ صورتحال تھی کی سمجھتے تھے کہ خلافت اور نبوت ایک ہی خاندان میں جمع نہیں ہو سکتے، یہ دونوں۔ بنی ہاشم کے خاندان میں نبوت آئی ہے تو اب خلافت وہاں نہیں آ سکتی، جیسے یہودی حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کے بارے میں ایسا ہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کو نبی نہیں مانتے، کنگ مانتے ہیں، بادشاہ مانتے ہیں، حاکم مانتے ہیں. ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حکومت اور نبوت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، لہذا حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کو نبی نہیں مانتے تھے، دین اور سیاست میں جدائی. دین یہ اہل البیت کے لیے اور سیاست، حکومت، خلافت یہ دوسروں کے لیے. اور پھر جو حصہ سمجھتے تھے کہ اہل البیت ان کا تعلق نبوت سے ہے اور دین سے ہے، کوشش یہ کی گئی کہ ان کے لیے نعم البدل درست کریں تاکہ لوگ اہل البیت کی طرف رجوع ہی نہ کریں، نعم البدل بنانے کی کوشش. دینی معاملات میں بھی لوگ اہل البیت کی طرف رجوع نہ کریں بلکہ ان لوگوں کی طرف رجوع کریں. بہت ساری تاریخی مثالیں ہیں، نماز استسقاء وغیرہ، دوسروں سے متوسل ہونا، تاریخ گواہ ہے اس کے اوپر. صورتحال ایسی ہے کہ ابن عباس مولا کائنات کو نصیحت کرتا ہے. جب مولا کائنات نے امیر شام کو عزل کیا ظاہری خلافت میں آنے کے بعد، کہتا ہے کہ جلدی عزل مت کرو، سیاست سے کام لو، پہلے اپنی حکومت کو مضبوط کرو، اس کے بعد اسے عزل کرو. یعنی امام وقت کو سیاست کا درس دے رہا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں لوگ حتیٰ بڑے بڑے ائمہ خدا کو ساست العباد نہیں سمجھتے تھے. یہ صورتحال تھی سیاسی. اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دور میں لوگ پانچ گروہوں میں تقسیم تھے. ایک گروہ ایسا تھا جو خلفائے راشدہ کو برحق سمجھتا تھا، یعنی سارے خلفائے راشدہ برحق ہیں، چاروں خلیفہ کو یہ گروہ برحق سمجھتا تھا. یہ گروہ اہل جماعت کے نام سے معروف تھا، تعداد بہت کم تھی. اہل جماعت، اہل جماعت یعنی چاروں خلفاء برحق، یہ گروہ تھا امام حسن مجتبی کے زمانے میں. ایک گروہ ایسا تھا کہ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کو حق سمجھتا تھا یہ گروہ، لیکن خلیفہ سوم اور امام علی علیہ السلام کو حق پر نہیں سمجھتا تھا. یہ گروہ خوارج کے نام سے معروف تھا اور ان کی بھی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، کم تھی. یہ دوسرا گروہ تھا. تیسرا گروہ ایسا تھا جو خلیفہ اول کو حق سمجھتا تھا، خلیفہ ثانی کو بھی حق سمجھتا تھا، خلیفہ سوم کو بھی حق سمجھتا تھا، اور صرف حضرت علی علیہ السلام کو حق پر نہیں سمجھتا تھا. حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ سوم کا قاتل سمجھتا تھا یہ گروہ. یہ گروہ عثمانی کے نام سے مشہور تھا اور اکثریت اس زمانے میں انہی لوگوں کی تھی. یہ تیسرا گروہ. اہل جماعت کم تھے، خوارج بھی کم تھے، یہ عثمانی تعداد میں زیادہ تھے. یہ تیسرا گروہ تھا. چوتھا گروہ ان لوگوں کا تھا جو خلیفہ اول کو حق سمجھتا تھا، خلیفہ ثانی کو بھی حق سمجھتا تھا، حضرت علی علیہ السلام کو بھی حق سمجھتا تھا، صرف خلیفہ سوم کو حق پر نہیں سمجھتا تھا. خلیفہ سوم کے علاوہ باقی تمام خلفاء کو حق پر سمجھتا تھا ایک گروہ. یہ گروہ اس زمانے میں شیعہ اور علوی کہلاتے تھے. شیعہ اور علوی اس زمانے کے اور ہیں. آج کے زمانے میں جو شیعہ، ہم جو شیعہ کہلاتے ہیں، یہ اور ہیں. اس زمانے کے شیعہ سوائے خلیفہ سوم کے تمام خلفاء کو حق سمجھتے تھے. یہ علوی اور شیعہ کے نام سے معروف تھے، مشہور تھے. پانچواں گروہ ان لوگوں کا تھا جو امام علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل مانتے تھے، امام علیہ السلام کی امامت کے قائل تھے، امام کو، امام علی کو امام مانتے تھے، بلا فصل خلیفہ مانتے تھے. اور یہ لوگ رافضی کے عنوان سے معروف تھے، یعنی شیعہ جو آج کل شیعہ جس معنی میں ہیں وہ زمانے میں رافضی کے عنوان سے معروف تھا، ان کی تعداد بہت کم تھی. اہل جماعت رافضیوں سے کچھ زیادہ تھے، اور خوارج جو ہیں وہ تعداد میں تھوڑے زیادہ تھے. اکثریت عثمانیوں کی تھی یا علویوں کی تھی. اور جو جنگیں خونخواہی خلیفہ کے نام پر مسلط کی گئیں، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، جنگ صفین میں غالباً کیونکہ مولا کائنات کے لشکر میں کئی قسم کے لوگ موجود تھے سوائے عثمانیوں کے، امیر شام بعض لوگوں کو پیسے دے کر امام کے لشکر میں بھیجتا تھا تاکہ خلیفہ اول اور دوم کو برا بلا کے، کیونکہ امام کے لشکر میں اکثریت علویوں کی تھی، اس زمانے کی شیعوں کی تھی جو خلیفہ اول اور دوم کو برحق سمجھتے تھے. یہ اس لیے تھا کہ علوی اور رافضی آپس میں دست و گریباں ہو جائیں. ہم آج کے شیعہ جو امام علی کی خلافت بلا فصل کے قائل ہیں، اس زمانے میں رافضی کے نام سے یہ معروف تھے. تو معاویہ کی سازش یہ تھی کہ کچھ لوگ جائیں امام کے لشکر میں، وہ خلیفہ اول اور دوم کو برا بلا کہیں تاکہ علوی اور رافضی یہ آپس میں دست و گریباں ہو جائیں اور لشکر اندر سے ٹوٹ جائے. تو امام علی مقام اس وقت فرماتے تھے، انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین، گالیاں نہ دیں، اپنی صفوں میں وحدت کو حفظ کریں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انگشمار لوگ ائمہ ہدا کے مقام سے آزاد تھے، اکثریت امام کو امام نہیں سمجھتی تھی. اور ثقافتی حالت یہ تھی کہ کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ کسی جنگ میں کوئی اس گھر کا فرد نہ مرا ہو. یہ جو تین جنگیں ہوئی ہیں، جنگ جمل، صفین اور نہروان، تقریباً 110,000 کے قریب لوگ ان جنگوں میں مارے گئے ہیں طرفین سے. جنگ صفین کے بعد لوگ تھک چکے تھے جنگ سے، اور جنگ صفین کے بعد امام علی پھر ان لوگوں کو دوبارہ جنگ کے لیے جمع نہیں کر سکے. امام علیہ السلام کا خطبہ ہے، نجل البلاغہ میں موجود ہے، اے بظاہر مردوں کی شکل میں نامردو، کاش میں تمہیں نہ دیکھتا، تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے. یہ فضا تھی، یہ صورتحال تھی. ایسی فضا میں امام حسن علیہ السلام کو امامت ملتی ہے کہ اکثریت امام کو امام نہیں سمجھتی، امام کو معصوم نہیں سمجھتی سوائے انگشت شمار رافضیوں کے. اور جو علوی تھے اور اس زمانے کے شیعہ جو عثمانیوں کے مقابلے میں تھے، یہ امام کو امام نہیں سمجھتے تھے، امام کو منصوب من اللہ نہیں سمجھتے تھے. خوارج بھی اگر امام علی مقام کے ساتھ ملے تھے تو صرف بغض امیر شام میں ملے تھے، امام کے ساتھ کوئی فکری، قلبی، اعتقادی وابستگی نہیں تھی. اور ادھر سے خلیفہ سیوم کے قتل کا ماجرا داغ تھا، طلحہ مارا جا چکا تھا، زبیر مارا جا چکا تھا، امام علی علیہ السلام شہید ہو چکے تھے. تو ایسے میں اگر امام حسن علیہ السلام قیام کرتے تو یقیناً امام بھی شہید ہو جاتے اور امام کا خون دب جاتا. 110,000 کے قریب لوگ مارے جا چکے تھے، تا طلحہ مارا گیا ہے، زبیر مارا گیا ہے، عثمان مارا گیا ہے، امام علی شہید ہوا ہے، اس وقت لوگوں کی نظروں میں ان کا خون نمایاں تھا. ایسے میں امام حسن بھی اگر شہید ہوتے تو لوگ کہتے ہیں چلے ایک اور اضافہ ہو گیا، خون دب جاتا، شہادت رائے گاں جاتی. اور ادھر ممبر سے تبلیغات اپنے عروج پر تھی، لوگوں کے ذہنوں کو امام حسن سے منحرف کرنے کے لیے ہر طریقہ اپنایا گیا. ممبر سے یہ کہہ کر لوگوں کے اذہان کو تشویش میں ڈالا جاتا تھا کہ خلیفہ سوم قتل مظلوما، قتل شہیدا، قتل عطشان. امام علی اور اولاد امام علی کو لوگ خلیفہ سوم کے خلیفہ سوم کا قاتل سمجھتے تھے، جبکہ امام علیہ السلام نے امام حسن حسین کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کے ہجوم کو روکو، عثمان کو بچاؤ کہ کہیں خلیفہ کشی باب نہ بنے. اور امام حسن اور امام حسین گئے ہیں بچانے کے لیے، یہاں تک کہ امام حسن پر تیر لگائے اور زخمی ہوا ہے مولا، لباس خونی ہوا ہے مولا، لیکن لوگوں کا ہجوم اتنا تھا کہ بچا نہ سکے. اور بعد میں اسی کو منفی پروپیگنڈے کے طور پر پیش کیا گیا کہ اولاد علی اس ہجوم میں کیا کر رہی تھی، اولاد علی کا لباس کیوں خونی تھا، نعوذ باللہ من ذلک. تو ایک طرف امام کے گرد جمع لوگوں کی یہ حالت تھی کہ مختلف افکار کے حامل تھے، دوسری طرف پروپیگنڈا عروج پر تھا. اس کے باوجود امام نے 12,000 لوگوں پر مشتمل ایک لشکر جنگ کے لیے تیار کیا. اکثریت اس لشکر کی علویوں پر مشتمل تھی، جو خلیفہ اول، توم اور امام علی کو برحق سمجھتی تھی یہ علوی. اور امام کے لشکر کا جو سپہ سالار، وہ راتوں رات تقریباً 8,000 سپاہ کے ساتھ بک گیا چند درہموں کے عوض. اور اب لشکر میں صرف 4,000 لوگ رہ گئے ہیں، جن میں خوارج بھی شامل ہیں. امام خیمے میں اور نماز کا وقت ہوا ہے، نماز کے لیے جیسے امام کھڑے ہوتے ہیں، بعض زر خریدوں نے شور کرنا شروع کیا کہ صلح ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی. یہ سننا تھا جو لوگ مال غنیمت کی خاطر جنگ کرنے آئے تھے، امام کے لشکر کا حصہ بنے تھے، انہوں نے یہ سنتے ہی لوٹنا شروع کیا، اپنے ہی لشکر کے لوگوں کا ساز و سامان لوٹنا شروع کیا، حتیٰ امام کے خیمے کو اکھاڑا اور جو کچھ خیمے کے اندر تھا صاف کر دیا. یہاں تک کہ دو آدمی آگے بڑھے اور امام کے پاؤں کے نیچے جو مسلح بچھا ہوا تھا جس پر امام نماز پڑھ رہے تھے، اس سے پاؤں کے نیچے سے کھینچا ہے اور امام منہ کے بل گرے. یہ صورتحال تھی. اور پھر امام پر حملہ بھی ہوتا ہے اور امام زخمی ہو جاتا ہے. ایسے حالات، اس موقع پر اگر امام قیام کرتے یقیناً شہید ہو جاتے، لیکن امام کا خون وہیں پر دب جاتا، شہادت رائیگاں جاتی. تو حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کے مکروہ چہروں سے نقاب اتارا جائے، اور یہ کام امام نے دشمن کو موقع دے کر کیا. شرائط رکھی اور ان شرائط کے اوپر عمل نہیں ہوا. جب عمل نہیں ہوا، اصلیت آہستہ آہستہ عیاں ہوتی گئی، دشمن کی حقیقت سامنے آتی گئی، مکروہ چہروں سے پردے اٹھتے گئے. اور جب یزید کی شکل میں کفر کھل کر سامنے آیا، تب لوگوں نے سمجھا کہ اصل ماجرا کیا ہے، تب حقیقت مکمل طور پر عیاں ہو گئی. اور یہ مناسب وقت تھا قیام کے لیے. در حقیقت امام حسن مجتبی نے صلح کے ذریعے قیام امام حسین کے لیے زمینہ فراہم کیا ہے. رسول خدا کی حدیث ہیں حسن اور حسین امام ہیں, قاما او قعدا, تو زمینہ فراہم ہوا امام کے ان اقدامات کے ذریعے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ائمہ علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.